إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم عيسى ابن مريم ومصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم بما يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من لم يحكم بما أنزل الله فيه فأولئك هم الفاسقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. سورة مائدة کی کچھ آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے میں نے. میں صرف آپ کو سادہ سا ترجمہ ان کا آپ کے سامنے عرض کروں گا, فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اصول یہ ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا حرام ہے, خواہ آپ سرگوشی میں کریں خواہ شور کر کے کریں. تو کئی اجتماعات سے میں سن رہا ہوں, میں وہاں سے دروازہ کھولتا ہوں تو بالکل مکھیوں کی بھنبھناہٹ چھائی ہوتی ہے ساری مسجد میں, ہر ایک بات کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے دیکھ کر چپ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کرتے رہیں جو کام آپ اللہ کے سامنے اللہ سے ڈر کر نہیں بند کرتے, تو میرے سامنے بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی تو آپ ہی طرح کا ایک آدمی ہوں. مسجد میں دنیاوی بات کرنا حرام ہے. پھر دوہرا دوں, میرے پاس المرشد میں سوال آیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری باتیں مسجد ہی میں ہوتی تھیں, سارے سیاسی امور بھی مسجد میں نمٹائے جاتے تھے, جنگ و جدل کی صلح کی ساری باتیں وہیں ہوتی تھیں. تو یاد رکھو, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتا ہے وہ دین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے وہ دین ہے, وہ دنیا نہیں ہے. ہم نبی نہیں ہیں, ہمیں اتباع کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات, جو حضور فرماتے تھے سارا دین کے بارے ہوتا تھا, اور جو صحابہ عرض کرتے تھے سارا دین کے بارے. سوال پوچھتے تھے تو آج تک ہماری رہنمائی انہی سوالوں سے ہو رہی ہے. بات کرتے تھے تو احکام شریعت کے مطابق کرتے تھے. جہاد, امور سلطنت اللہ کے قانون کے مطابق نمٹانا, یہ دنیا نہیں یہ دین ہے. خود کو اس جگہ نہ لے جاؤ, اپنی حیثیت دیکھو. ایک دیا جو وہ بھی بجھا ہوا ہو, وہ یہ کہے کہ سورج ایسا کرتا ہے میں بھی کروں گا. ذات کا دیا ہو اور وہ جل بھی نہ رہا ہو اور وہ سورج کے ساتھ مثال جا دے, پھر سمجھ لو باتیں کرنی ہے اٹھ جاؤ نا یار, باہر جا کر بات کر لو تو آ جاؤ. یہاں کرنی ہے ذکر کے بارے بات کرو, رسائف کا پوچھو کسی سے, مراقبات کا پوچھو, کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے وہ اسے سب جائے. دنیا کی بات حرام ہے. بھائی آپ کب آئے, کس وقت جانا ہے, کس سواری پہ آئے ہو، کوئی سیٹ ہے تمہارا، یہ سارا حرام ہے. ہاں آپ سرگوشیوں میں کریں، ہاں بلند آواز سے کریں. تو اپنے آپ کو سنبھالیں. مسجد میں آئیں تو دنیا باہر رکھ کر آئیں. ٹیلی فون مسجد سے سنے ہو رہے ہیں، موبائل مسجد میں سنے جا رہے ہیں، فیس بک مسجد میں پڑی ہے، یہ سب حرام ہے. کوئی روکے نہ روکے، مسجد نبی سے بیٹھ کر سیلفیاں بھیجی جا رہی ہیں. یہ خیال ہی نہیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. کیا حیثیت ہے ان حکمرانوں کی بارگاہ رسالت کے مقابلے؟ آپ کسی ڈپٹی کمشنر کی، چھوٹا سا ایک پرزا ہے نا حکومت کا، ضلع کا ایک ہیڈ ہے، اس کے دفتر میں بیٹھ کر گھر سیلفی بھیج سکتے ہیں؟ ضرورت کریں گے کہ یہ میں دیکھیں، یہ بھی ڈی سی صاحب بیٹھے میں بیٹھے، یہ سیلفی بھیج دوستوں کو بھیج بھیجیں گے؟ تو مسجد نبی سے بھیجنے کی ضرورت کیوں کرے؟ بیت اللہ سے بھیجنے کی ضرورت کیوں کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ادراک ہی نہیں کہ میں آپ کے لیے ایک کوٹھا ہے اور اس پر سے غلاف ہے، اللہ اللہ خیر صلاح اور وہاں کچھ نہیں. مسجد نبی میں سیلفیاں بھیجنے والوں کے تصور میں ایک مقبرہ ہے اور مسجد ہے، اور کیا ہے وہاں؟ سیلفیاں بناؤ، فوٹو بناؤ، بھیجو. بھائی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں، کوئی بندہ وہاں جائے وہاں پھر فوٹو اور سیلفی کرے گا؟ شرعاً روضہ اطہر کا وہی ادب ہے جو دنیاوی زندگی میں بارگاہ رسالت کا تھا. قبر اطہر میں بھی آپ زندہ موجود ہیں. یہ اور بات کہ عالم بدل گیا، دنیاوی زندگی نہیں ہے، اس پر دنیا کے احکام وارد نہیں ہوں گے. موسم برزخ کا ہوگا، گرمی سردی ٹھنڈ دن رات، وہ برزخ کے ہوں گے، دنیا کے نہیں ہوں گے. یعنی عالم بدل گیا، زندگی نہیں بدلی. تو پھر یہ مساجد بھی تو اللہ کا گھر ہے، جسے بات کرنی ہو مجبوری ہو بس ساتھی کو لے کر باہر دروازے سے باہر چلا جائے، کر لے اپنی بات، پھر آ کے بیٹھ جائے. مسجد میں داخل ہوتے وقت ٹیلی فون بلاک کر دیں، بند کر دیں، آف کر دیں، باہر جا کر کر لیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ میں آؤں یا نہ آؤں، میں ہوں یا نہ ہوں، مسجد میں کوئی شخص دنیا کی باتیں نہ کرے. اور یہ آپ کے اپنے لیے ضروری ہے، ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ کا یہ آنا جانا صرف سیر سپاٹا رہ جائے گا، حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا. تو کم از کم اپنی محنت کا تو خیال رکھنا چاہیے. شان نزول آیات کریمہ کا یہ ہے کہ یہود ایک مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. وہ جانتے تھے کہ اس کا فیصلہ ہماری کتاب میں موجود ہے، ہمارے علماء موجود ہیں، لیکن لانے والے خود مجرم تھے. کوئی بندہ انہوں نے قتل کر دیا، وہ مختلف اس میں چھپنے چھپانے کی چیزیں بنائیں، ثبوت مٹا دیے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہود کے علماء کے پاس جائیں گے تو بڑی سخت سزا پائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. مقدمہ جب پیش کیا تو وہی الہی آئی کہ آپ انہیں فرمائیے کہ میرے پاس کیوں آتے ہو، تمہارے پاس کتاب موجود ہے، اللہ کی علماء تمہارے ہیں. پھر ارشاد ہوا کہ آپ ان کا فیصلہ اگر کریں تو پورے انصاف سے کریں یا نہ کریں. اگر آپ نہ کریں تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ اپنا ان کا جو عقیدہ ہے ادھر جائیں. اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو پھر پورے انصاف سے فرمائیے گا. اب اس کے بعد یہ آیات بھی نازل ہوئیں. فرمایا ہم نے تورات نازل فرمائی، فیہا ہدا، بھرپور ہدایت تھی، کوئی کمی نہیں تھی، وہ نور، وہ دلوں کا نور تھا، دلوں کی روشنی تھی، یحکم بها النبیون الذین اسلموا، لیکن یہ نور اور ہدایت انبیاء کے ذریعے تسلیم ہو تقسیم ہوتا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے، جو تسلیم کرتے، جو مسلمان ہوتے. یاد رکھیں آدم علیہ نبی نا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے جو دین سکھایا وہ اسلام تھا، اس عہد کا اسلام وہ تھا. ہر نبی نے جو دعویٰ کیا اس کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ تھا. آگے نبوت کا اعلان تھا، آدم و صفی اللہ، یا اسماعیل و ذبی اللہ، یا عیسیٰ روح اللہ، یا موسیٰ کلیم اللہ، یا ابراہیم و خلیل اللہ، لیکن پہلا جز لا الہ الا اللہ تھا. تو فرمایا اپنے عہد میں اس دور کی ضرورتوں کے مطابق، انسانی ضرورتوں کے مطابق، معاشرے کی ضرورت کے مطابق جو بھی کتاب نازل کی وہ اپنے عہد میں مکمل جواب اس میں موجود تھا. پھر اس میں کیفیات، انوارات، نورانیت تھی، لیکن بٹتی انبیاء کے ذریعے تھی. جو اسلام قبول کرتا، دامن نبوت تھامتا، اسے ہدایت بھی نصیب ہوتی، کیفیات قلبی بھی، وہ نور بھی نصیب ہوتا. للذین ہادوا والربانیون والاحبار، تمام اہل کتاب کے لیے، یہود کے لیے اور ان کے بڑے بڑے علماء کے لیے اور بڑے بڑے پارساؤں کے لیے یہی بنیاد تھی. یعنی یہ کوئی دین الگ نہیں ہوتا کہ ایک بڑا ولی اللہ ہے تو اس کا کوئی مذہب الگ ہے، اور ایک چھوٹا ولی ہے تو اس کا کوئی الگ ہے، ایک عام آدمی ہے تو اس کا مذہب الگ ہے. وہی احکام شریعت، وہی عقیدہ، سب کچھ وہی ہوتا ہے. ماننے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے، اتباع کرنے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس میں وہ بازی لے جاتے ہیں. ورنہ سارے علماء ربانی بھی، نیک اور پارسا لوگ بھی، صاحب علم بھی، دین سب کا، جیسے آج دین سب کا ہے، ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر مسلمان کے لیے ہے. لیکن کچھ علماء بن جاتے ہیں، کوئی صلحاء بن جاتے ہیں، کوئی کسی درجے کو پہنچ جاتا ہے، کوئی کسی کو، وہ اپنی اپنا خلوص اور خلوص کے ساتھ محنت اور مجاہدہ ہے. لِمَسْتُوْفِدُوا مِنَ الْكِتَابِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، جتنا جتنا کسی نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کی. ہمارے ہاں بڑی بات ہے دین کی حفاظت، قرآن کی حفاظت کیا ہے؟ بندوق لے کر پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو بموں سے اڑا کر اسلام کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، دین اس کا محتاج نہیں. جو آپ کے مطابق نہ سوچے اسے گولی مار دو، اس کے گھر پہ بم پھوڑ پھینک دو، اس کی مسجد میں آگ لگا دو، اس کے عبادت خانے کو گرا دو، یہ دین نہیں ہے. اس طرح دین کی حفاظت، دین کی حفاظت کیا تھی؟ بِمَسْتُوْفِزُوا مِنْ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے جو احکام تھے ان کی حفاظت یہ تھی کہ انہیں دل و جان سے مان کر ان پر عمل کرتے. جو عقیدہ درست کر لیتا ہے اور عمل شریعت کے مطابق کرتا ہے وہ حفاظت کا حق ادا کر. وکانو علیہ شہداء، وہ اس پر گواہ ہوتے تھے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. گواہی کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کے سامنے کہتے رہتے تھے یہ حق ہے. گواہی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر, ان کی بات سن کر, ان کا کردار دیکھ کر پتہ چلتا تھا یہ شخص اس عقیدے کو مانتا ہے, یہ مسلمان ہے. ان کا حلیہ, ان کے تعلقات, ان کا کاروبار, ان کی تجارت, ان کی ملازمت, ان کی ناراضگی, ان کی رضامندی, جب نظر آتی تو پتہ چلتا تھا یار یہ کسی عقیدے پہ قائم ہے, اس کے اس عقیدے کی حفاظت کر رہا, اس کا حق ادا کر, یہ مسلمان ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا قانون ہے, برزخ سے واپس دنیا میں کوئی نہیں آتا. یہ نظام ہے, آگے آگے جا رہے ہیں عالم امر سے پشتے پدر میں, شکم مادر میں, دنیا میں, قبر میں, برزخ میں, میدان حشر میں, اور جنت میں یا دوزخ میں. ایک نظام ہے, ادھر جا رہی ہے ہر کوئی اپنے, جب برزخ سے واپس کو نہیں آتا. لیکن اگر آج اللہ کریم چند صحابہ کرام کو واپس دنیا پہ بھیج دے اور ہمیں دیکھیں, پریشان ہو جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں یا یہ مسلمان. اتنے ہم دور جا چکے ہیں کہ وہ حیران ہو جائیں گے کہ اگر یہ مسلمان ہی ہے تو اس کا ہمیں تو پتہ نہیں, اور اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر یہ تو اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں. تو حفاظت, دین کی حفاظت سے بندوق کی ضرورت نہیں ہے, تلوار کی ضرورت نہیں ہے, بم چلانے کی ضرورت نہیں ہے, بندے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا نظریہ, عقیدہ, زبان اور عمل, دل اور خیال دین پہ جم جائے, یہ پہرہ داری ہے, حفاظت ہے دین. وکانو شہدا, وہ گواہ تھے دین پر, یعنی ان کا اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, جنگ, صلح, یہ گواہی تھی دین پر کہ ہم اس عقیدے پر ہیں. ان کا حلیہ, ان کا لباس, پھر آگے فرمایا بندہ دوسری تہذیب میں کیوں جاتا ہے, اپنی تہذیب چھوڑ کر غیروں کی کیوں اپناتا ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو مسلمانوں جیسا حلیہ نہیں بناتے, انگریزوں جیسا بنانا پسند کرتے. کیوں ہم اپنا حلیہ اغیار جیسا بنانا پسند کرتے ہیں؟ کیوں ہم ان سے مرغوب ہیں, سمجھتے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں, ہم بڑے کمتر ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لباس, جو حلیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا, یہ تو یار کمزوری کی دلیل ہے, کمینہ پن ہے, یہ خراب ہے, بہتر ہے اس والا ورغ بناؤ, بچوں کو بھی ویسا ہی بناؤ, انہیں پینٹیاں پہناؤ, ان کے بال ویسے کاٹو. بچپن سے گرومنگ شروع ہوتی ہے, پھر بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ویسے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں. بچوں کو تو چھوڑ دو, ہماری تو بیٹیاں بھی ویسے ہی بن گئی ہیں, ننگی برہنا سٹیجوں پہ ناچ رہی ہیں. جس عورت کا لباس اتنا تنگ ہو کہ وجود کے اتار چڑھاؤ سمجھ آ رہے ہوں, اسے بے لباس تصور کیا جاتا ہے شریعت مطہرہ. اور جس کا لباس ہی چیتھڑے ہو, یہاں پر ایک چیتھڑا ہے, یہ جگہ ننگی ہے, یہاں پر ایک چیتھڑا ہے, نیچے پھر ننگی ہے, اس کا لباس کا شریعت میں کوئی تصور ہی نہیں. عورت کے لیے تو عورت بے لباس ہے. شرن تو ہماری یہ بیٹیاں جو قوم کا سرمایہ کہلاتی ہیں اور جن کی برسوں برسیاں منائی جاتی ہیں, بڑے بڑے اہل اللہ دنیا سے اٹھ گئے, بڑے بڑے علماء اور مشاہیر چلے گئے, بھول گئے ہمارے ٹی وی کو, بڑے بڑے جری بہادر شیر جوان بھلا دیے ٹی وی نے. ایک فکرے کی خبر اس دن آتی ہے, آج فلاں فوت ہو گیا, اچھا آدمی کا پاس. یہ گانے بجانے والیاں تو ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی, ہر سال برسیاں منائی جاتی ہیں, برتھ ڈے منائے جاتے ہیں مرنے کے برسوں بعد. حالانکہ شرن وہ حرام کر رہی ہوتی ہیں، مردوں کے سامنے گانا عورت کا حرام، گنگ روبان کے ناچنا حرام، طبلے باجے سرنگیاں حرام، بے لباس ہونا حرام، لیکن ہماری تو رہنما قومی رہنما بن جاتے ہیں، ہم کیا کریں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ایک عرب شاعر نے کہا تھا، اذا کان الغراب ذلیل قوم، اذا کان الغراب ذلیل قوم سیادیہم الی دار الکلاب، کہ کسی قوم کا رہنما اگر کبا بن جائے، وہ کبے کے پیچھے چلنا شروع، تو وہ انہیں وہاں لے جائے گا جہاں کتے مردار کھا رہے ہوں گے، کبے نے تو وہیں جانا ہے. ہم اگر ایسے لوگوں کو اپنا قومی سرمایہ مثالی رہنما سمجھ لیں گے تو یہ ہمیں وہیں لے جائیں گی جہاں کتے مردار کھا رہے ہوں. فرمایا لوگوں سے نہ ڈرو، مرغوب ہونا چھوڑ دو کہ میں ویسا لباس پہنوں. میں یار چھوڑو انگریز کو، امریکہ کو چھوڑو، ہمارا تو ہمیں بڑا مجھے گولی کی طرح بات لگتی ہے جب ہمارا ٹی وی وہ الفاظ دہراتا ہے جو ہندوستان کا ٹی وی ہندی میں بولتا ہے. ہمارے ہاں ہے نا کہ مجلس بلائی یا میٹنگ کر لی، انگریزی کی میٹنگ استعمال کرتے ہیں عموماً، اپنا اردو تو سے تو یہ بھاگتے ہیں، یا پھر میٹنگ کہتے ہیں. اب کئی دنوں سے ٹی وی کہہ رہا ہے بیٹھک لگائی، کیوں کہہ رہا ہے؟ ہندی میں ایسا ہی کہتے ہیں، ہندوستان کے ٹیلی ویژن سے سن کر کہہ رہا ہے. تو یہ غیور قوم جو کشمیر کی آزادی کے دعوے دار ہے، ہندوستان کے ریٹائرڈ آرمی چیف نے کسی سے پوچھا کہ آپ نے 6-7 لاکھ فوج کشمیر میں رکھی ہوئی ہے، 6-7 لاکھ کا تو ایک دن کا خرچ بھی بے حساب ہے، تو اتنے برسوں سے وہاں پڑی ہے، تو یہ کس طرح آپ کس طرح اسے پورا برداشت کس طرح کرتے ہیں، خرچ کہاں سے؟ کہا ہم پر کوئی بوجھ نہیں. ہندوستانی ڈرامے اور فلمیں جو پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں ان سے اتنی آمدن ہو جاتی ہے کہ اصل سرمایہ اس فلم ستار کو دے کر کچھ منافع دے کر باقی رقم ہم ادھر کشمیر کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، ان فوجوں کا خرچہ نکل آتا. گویا کشمیریوں کو جو فوج قتل کر رہی ہے اس کے اخراجات ہم ادا کر رہے ہیں. ہندوستانی فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر جن کے بغیر ہماری رات نہیں گزرتی، ہمیں نیند نہیں آتی، کبھی سوچا آپ نے؟ جلدی لے لو، گلی میں جلوس نکال دو، زندہ باد مردہ باد، کشمیر کو آزاد کر دو. اندر سے سرمایہ دیتے رہو، انہیں وہاں بیٹھے رہے، انہیں مارتے رہے. کیا قوم ہے ہم؟ کیا لوگ ہیں ہم؟ کیا ہمارا دین سے تعلق ہے؟ کیسے مسلمان؟ فرمایا ولا تخشب الناس واخشون، لوگو میرا حیا کرو، جو میں حکم دیتا ہوں وہ کرو، میری ذات سے ڈرو، لوگوں سے مرعوب ہونا چھوڑ دو، لوگوں نے تمہارا حساب نہیں لینا. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میرے احکام کو معمولی سی دنیا کے بدلے مت بیچو، فتویٰ فروشی نہ کرو. اور جو ایسا کرے گا، من لم يحکم بما انزل اللہ فأولئک هم الکافرون، جو لوگ احکام الہی کے علاوہ ہٹ کر کام کرتے ہیں حقیقتاً کافر یہی ہے، یہی کفر کی نہیں ہے. یہ آیہ کریمہ کا نزول عقائد کے بارے میں، جو عقائد میں خرابی کرتا ہے. یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب ہم غیروں سے اللہ کی بجائے غیروں سے مرغوب ہوتے ہیں, پہلے ان جیسا حلیہ بناتے ہیں, تو پھر ان جیسے کردار اپنا لیتے ہیں, آخر عقیدہ بھی انہی جیسا ہو جاتا. کچھ لوگ جانتے بوجھتے پیسے لے کر غلط فتوے بیچتے ہیں احکام الہی کے خلاف. ایک عام آدمی سے لے کر بڑے سے بڑے علامے تک ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. فرمایا جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے حقیقتاً کافر وہ ہے. عقائد میں, نظریات میں خلاف اسلام نظریہ رکھنا کفر ہے. ایک ہلکی سی بات بتا دوں جو روز مرہ ہوتی ہے. جو لوگ سود کو جائز سمر کر کھاتے ہیں یہ کفر ہے. جو لوگ سود کھاتے ہیں اور برملا کہتے ہیں یہ حرام ہے, میں حرام کھا رہا ہوں, وہ گنہگار ہے. جو کھاتے اور کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں, وہ کافر ہے. عقائد اسلامی کے خلاف کام کرنا اور اسے جائز کہنا یہ کفر ہے. ناجائز کام کو عقیدتاً ناجائز مان کر کر لینا یہ گناہ ہے. اسی کام کو صحیح سمجھ کر یا صحیح کہہ کر کرنا کفر ہے. فرمایا یہ کافر جو ایسا کرتے ہیں یہ کوئی کافروں کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا, کوئی ان کی دم نہیں نکل آتی نہ ان کے سینگ نکل آتے. اسی معاشرے کے ویسے ہی افراد ہوتے ہیں, کردار سے پہچانے جاتے ہیں. آپ نے تو قوموں پہ چشمہ کر دیا, ہندو کافر ہے, سکھ کافر ہے, عیسائی کافر ہے, یہودی کافر ہے, فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے. افراد کافر نہیں ہیں, کردار کافر ہے, خواہش کا بھی ہو. وہ نظریہ جس کا بھی ہو, وہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے یا مسلمان کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے یا مسلمان کہتا ہے, یہودی کہتا ہے یا مسلمان کہتا ہے, بدھ کہتا ہے یا مسلمان, اس بات کو چھوڑو. عقیدتاً ماننے کی حد تک جو حرام کو حرام نہیں سمجھتا وہ کافر ہے, بات ختم ہو گئی. کوئی ضروری نہیں کہ کس خاندان کا ہے یا کس قوم کا ہے, جس کا بھی. تو عقیدے کے معاملے میں جو خلاف سنت جائے گا یہ کفر ہے. دوسری بات فرمایا ہم نے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيَا عَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْقُصُورَ جُرُوحَ الْقِصَاصِ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ہم نے کچھ حدود متعین کر دی جن میں حکومتیں, عدالتیں, ادارے صرف ثبوت تلاش کریں گے, فیصلہ نہیں دیں گے. فیصلہ ہم نے دے دیا ہے. جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے آنکھ کے بدلے آنکھ, کان ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور اگر کسی نے کسی کو زخم لگائے ہیں تو اس کا قصاص دے گا. یہ فیصلے ہو چکے, انہیں حدود کہتے ہیں. یہ فیصلے کوئی عدالت, کوئی مجسٹریٹ, کوئی کورٹ, کوئی سپریم کورٹ, کوئی معاشرہ, کوئی حکومت, کوئی بادشاہ نہیں کرے گا. کسی نے کوئی بندہ قتل کر دیا, جرم ثابت ہوگا اس نے قتل کیا, اسے قتل کیا جائے. کسی نے کسی کا ناک کاٹ دی, ثابت ہو گیا ناک کاٹی جائے. کسی کا کان کاٹ دیا, ثابت ہو گیا کان کاٹا جائے گا. دانت توڑ دیا, ثابت ہو گیا دانت توڑا جائے گا. کسی کو زخمی کیا, ثابت ہو گیا اس کا قصاص لیا جائے گا. خادرے مارے جائیں, سزا قید دی جائے, جرمانہ کیا جائے, وہ قصاص لیا جائے گا. اور جس نے فمن تصدق فہو کفارۃ اللہ, جس نے اس کی تصدیق کی یعنی جس نے اس پر عمل کیا, گناہ ہو گیا تھا اس کی سزا مل گئی, وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا, آخرت میں اس گناہ کی باز پوش نہیں ہو. کسی کا کان کاٹا تھا, عدالت نے اس کا بدلے میں کان کاٹ دیا, تو کان کاٹنے کے گناہ کا کفارہ ہو گیا, پھر اس سے باز پوش نہیں ہوگی. ومن تصدق, جس نے اس کی تصدیق کی. اب تصدیق سے یہ مراد نہیں ہے کہ عمل نہ کرے اور کہ میں مانتا ہوں مانتا ہوں, نہیں. جس نے اس پر عمل کر کے اس کی عملاً تصدیق کی, اس کا کفارہ ہو جائے گا. اور جو اللہ کی حدود کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, یہی بہت بڑے ظالم. یہاں بھی ایمان ظلم کی لپیٹ میں آ جاتا ہے, کفر بھی. ان شرک لظلم عظیم, بہت سے بڑا ظلم, سب سے بڑا ظلم شرک. تو میں عدلیہ کی خدمت میں بھی یہ عرض گزار ہوں کہ جو فیصلے آپ محض انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرتے ہیں اور حدود الہی کے خلاف ہوتے ہیں, وہ ظلم ہے. آپ اس بات پہ خوش ہیں نا, ہم عدل کر رہے ہیں. عدل وہ ہے جو اللہ نے معین کیا ہے, جو اسلام نے مقرر کی ہے. آپ کا قانون عدالت قرآنی نہیں ہے, اور غیر اسلامی طریقے سے, غیر شرعی طریقے سے جو آپ سزائیں دے رہے ہیں, قید کر رہے ہیں, پھانسی لگا رہے ہیں, یہ ایک اور قتل ہے. اور معذرت کے ساتھ قرآن آپ کو ظالم کہہ رہا ہے. یہ صرف عدلیہ پر موقوف نہیں, ہم خود بھی جو فیصلے کرتے ہیں, ہمارے فیصلے کیا ہیں؟ جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارے فیصلے ہیں. اب ہمارا فیصلہ لکھ کر کوئی نہیں مانتا, ہمارا کردار ہمارے فیصلے ہیں. جہاں حدود شرعی کو ہم پھلانگتے ہیں, یہ ظلم عظیم ہے, یہ ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم ہے. تیسرا در, پہلا عقائد ایمانیات, پھر حدود, تیسرا درجہ تعزیرات کا. تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جس کی تعیین اللہ کریم نے اس عہد کے علماء مجتہدین صاحب حکمت لوگوں کے سپرد کر دی ہے, یعنی چھوٹے چھوٹے جرائم جن کی سزا عدالت قاضی دے سکتا ہے. وقفنا علی آثارہم عیسی ابن مریم, انہیں انبیاء کی تائید میں, انہیں عقائد و نظریات کو مضبوط کرنے کے لیے, وہی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ, اللہ کی پہلی کتابوں کی انہوں نے تصدیق فرمائی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور انہوں نے نور ہدایت تقسیم کیا. اور جنہوں نے اللہ کریم سے تعلق جوڑا, انہیں اس کا راستہ اور طریقہ بتایا, واز کیا. واز کیا ہوتا ہے؟ بندے کو اللہ سے جڑنے کا سلیقہ بتانا. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اہل انجیل کو بھی پہلی کتابوں کو ماننے والے، ہمارے پاس دو طبقے ہیں، یہود اور عیسائی، انہوں نے عقائد و نظریات بدل دیے، کتابوں میں تحریف کر دی، یہ انہیں زیب نہیں دیتا تھا. اور تعزیرات میں جو غلطی کرے گا، شریعت کے مطابق قانون شہادت نہیں بنائے گا، شرعی ثبوت جمع نہیں کرے گا، پھر شرعی حدود کے اندر سزائیں نہیں دے گا، یہ بہت بڑے گناہگار ہوں گے. اللہ اللہ اللہ، ہم کہتے ہیں اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو، جلوس، جلسے، شور شراب، کروڑوں روپے ایک جلسے پہ خرچ ہوتے ہیں، اسلام کیسے نافذ ہوگا؟ اپنے اپنے ملک پر، جس پر اس کی حکومت ہے، ہر کوئی نافذ کرے. یہ 4.5 آس کا میرا وجود، میری سلطنت ہے، میری ریاست ہے، اس پر میرا حکم چلتا ہے، اس پر میں نافذ کروں. آپ کا وجود آپ کی حدود میں آتے ہیں، اس پر آپ کریں. ہر کوئی کہتا ہے حکومت کرے، خود کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ 25 کروڑ عوام اپنے آپ پر کر لیں نافذ، ان میں سے 2% طبقہ حکمران ہے، 98% محکوم ہے. 98% اسلام اپنا لے، 2% کے رہنے کی گنجائش ہے، یا اسلام اپنائیں گے یا یہاں سے بھاگیں گے، ملک پر اسلام نافذ ہو جائے گا. دعاؤں سے، المرشد میں کسی نے ارشاد فرمایا تھا کہ دعا فرمائے اسلام نافذ ہو جائے. میں نے کہا اگر دعاؤں سے نافذ ہونا ہوتا تو ہمارے تبلیغی بھائیوں کی دعاؤں سے ہو چکا ہوتا. سارا دن ساری رات ایک بڑا حصہ قوم کا دعائیں کرتا رہتا ہے، ہوتا تو کچھ نہیں. کرنے سے ہوگا. اس ملک پر نافذ کرو، یہ تو کر سکتے ہو. انشاءاللہ بڑے ملک پر بھی ہو جائے گا. میں نے 3 درجے عرض کیے ہیں، عقائد، حدود، تعزیرات. اپنے آپ پر نافذ کرو. عقیدہ خالص، عمل حدود الہی کے اندر، بھول چوک سے احتیاط. اور اگر آپ لوگ جو ذکر الہی کے لیے تشریف لاتے ہیں، تجلیات باری کے طالب ہیں، جن میں سے ہر بندے کی آرزو ہے کہ 1500 سال دور بیٹھ کر میری روح بارگاہ رسالت میں پہنچے اور مجھے شرف باریابی نصیب ہو اور میری روحانی بیعت ہو جائے، ان کا یہ عالم ہے کہ 10 منٹ مسجد میں مسجد کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے، دنیاوی باتیں کرنے سے باز نہیں آتا. عملی زندگی میں اسلام کی حفاظت کہاں کرتے ہوں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں شاید کہ پارسا ہیں، اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھ. اگر یہ حالت پارساؤں کی ہے تو پھر دنیا داروں کی کیا ہوگی؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنی اصلاح کرو، احکام شریعت کو سیکھو، مانو، عمل کر کے دکھاؤ. ایک بندے کے لیے پن ڈراپ سائلنس ہے، اللہ کے لیے کیوں نہیں ہوتی؟ میں تو تمہارے جیسا ہوں، شاید میرے گناہ تم سب سے زیادہ ہوں، تو میرے آنے پہ آپ چپ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کریم ہر وقت موجود ہے. آپ بارگاہ رسالہ مسجد میں آئیں، بیٹھ کر مراقبہ کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، کوئی دینی بات پوچھنی ہے پوچھیں، کوئی بتانی ہے بتائیں، مر جائیں دنیا کی بات نہ کریں. ابھی مجلس برخاست ہوگی، کہیں نہیں جا رہی دنیا، بھاگی نہیں جا رہی. ادب و احترام سے بغیر شور کیے سکون کے ساتھ آرام سے باری باری نکل جائے. اگر آپ دھکے لگائیں گے، شور کریں گے، تو بھی مسجد سے باہر ہی جائیں گے، اور کون سا قلعہ فتح کر. مسجد کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے احترام کے ساتھ، کچھ بزرگوں کا لحاظ کرتے ہوئے، بوڑھا آدمی ہے سفے سے پہلے جانے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائی، سارا سلوک محتاج ہے شریعت کا. عملی زندگی میں اگر شریعت نافذ نہیں، تو بیٹھے کرتے رہو ذکر بھی، سب کچھ نہیں ہوگا. لوہے پر سونا چڑھاتے رہو، ذرا سی تپش لگی سونا اتر جائے گا، لوہا لوہا ہی ہو، لوہا سونا نہیں بنے گا. اپنے آپ کو سونا بناؤ، سونے کے غلاف نہ چڑھاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وہ پانی کو شرک کی کوئی نہیں.